الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإشرفه الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. موجودہ سال کی آخری گفتگو اور تاخیر کا سبب وہ درس ہے کہ جو اس وقت کے درس سے پہلے 15 روزہ ہوا کرتا ہے، درمیان میں کچھ ایسے اسباب آ گئے تھے کہ میرے لیے دروس میں باقاعدگی مشکل ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے یہاں کے درس سے پہلے والا درس معطل چلا رہا تھا، لیکن آج وہ درس ہوا اور 7 منٹ کی یا 8 منٹ کی تاخیر کی زحمت آپ کو برداشت کرنا پڑی. وقت اس اعتبار سے بہت قیمتی ہے کہ اس میں جنابت کے مسائل کو لا محالہ آج مکمل کرنا ہی پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں آ جائیں گی. تجربات نے یہ سکھا دیا ہے کہ پہلے سے اعلان کر دینا کہ آج ہم اس عنوان پہ گفتگو کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے. جھوٹ نہ بھی ہو تو بہرحال بار بار یہ وعدہ خلافی احتمال جھوٹ کو بن جاتی ہے. مطلع جنابت میں اب ہم تقریباً اختتامی مسائل کے اوپر ہیں. گزشتہ پوری تقریر ان غلطیوں کے بارے میں تھی کہ جو غسل کرنے کے دوران یا غسل کرنے کے بعد انسان کے ذہن میں شک کی صورت میں آتی ہیں یا یقین کی صورت میں آتی ہیں کہ مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی. شریعت کے بتائے ہوئے دو قوانین، قانون فراق اور قانون تجاوز کی روشنی میں بات کر لی گئی تھی، لیکن جس کا بہت ہی مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اگر کبھی یہ شک ہو کہ میں نے غسل کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو یہی مانا جائے گا کہ غسل نہیں کیا ہے، اور اگر غسل کرنے کے بعد یہ شک ہو کہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے تو اس کو صحیح غسل مانا جائے گا. اسی طرح دوران غسل اگر یہ شک ہو کہ جس حصے کو دھو کے ہم آگے بڑھ گئے اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے تو اس شک پہ توجہ نہیں دی جائے گی، لیکن اگر اس حصے کے بارے میں شک ہو جس کو اس وقت ہم دھو رہے ہیں تو اس شک پہ توجہ دی جائے گی. بس یہ خلاصہ ہو گیا. اب اس کے بعد آخر کے دو تین چھوٹے چھوٹے مسئلے. پہلا مسئلہ ذرا دقیق ہے اور موجودہ مراجع کا جو فتویٰ ہے اس کے بعد اسے بیان کرنے کی زیادہ ضرورت بھی محسوس نہیں ہو رہی ہے، لیکن کیونکہ اکثر مراجع اس فتویٰ کو واجب کی حد سے مانتے ہیں اس اعتبار سے کان میں بات پڑ جائے شاید آئندہ کبھی کام آئے، یا یہ کہ شاید کسی پرانی کتاب یا کسی پرانے مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہو. یہ دو مسئلے خود اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ آج کل اس کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے میں بیان کر دوں. مسئلہ یہ ہے کہ چاہے وضو ہو یا غسل، اسلام نے ایک پابندی لگائی ہے اور وہ یہ ہے کہ وضو اور غسل اپنی تمام تر اہمیت کے باوجود نماز پر حاوی نہیں آ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وضو نماز سے زیادہ اہم ہے، ایسا نہیں ہے کہ غسل نماز سے زیادہ اہم ہے. طہارت اسلام کی نگاہ میں بہت اہم مسئلہ، لیکن نماز کی اہمیت بہرحال طہارت سے کچھ زیادہ ہے. تو اب اگر کبھی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ وقت اتنا کم رہ گیا نماز قضا ہونے میں اتنا کم وقت رہ گیا ہے نماز کے قضا ہونے میں کہ اگر ہم غسل کرنے جائیں گے تو یا تو غسل ہی مکمل نہیں ہو پائے گا اور نماز قضا ہو جائے گی، یا یہ کہ غسل مکمل ہو جائے گا لیکن نماز قضا ہو جائے گی. بہرحال دونوں صورتوں یعنی چاہے تو نماز کا وقت غسل کے اندر ہی ختم ہو جائے، یا یہ کہ نہیں غسل تو آپ کر دیں گے لیکن اس کے بعد پھر نماز نہیں پڑھ سکتے. بطور مثال نماز قضا ہونے میں 10 منٹ رہ گئے اور ایک آدمی غسل میں 12 منٹ لگاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 10 منٹ جب باقی ہوں یہ غسل کرنے جائے تو لا محالہ غسل بھی ابھی رہ گیا ہوگا 2 منٹ کا اور نماز قضا ہو جائے گی. یا یہ کہ نہیں غسل میں تو یہ مثلا 8 منٹ لگاتا لیکن باقی جو 2 منٹ بچیں گے قضا ہونے میں 10 منٹ، تو 2 منٹ میں یہ نماز نہیں پڑھ سکتا. تو غسل وقت سے پہلے قضا ہونے سے پہلے پہلے ہو بھی جائے لیکن اگر نماز کا وقت نہ ہو تو اس صورت میں ایک پابندی ہے شریعت کی طرف سے. اب یہی مسئلہ وضو میں بھی ہے لیکن چونکہ ہمارا عنوان غسل ہے اس لیے ہم اس کی تفصیل غسل میں بیان کر دیتے ہیں. مسئلہ یہ کہ ایسی صورت میں انسان کے لیے غسل کرنا اس وقت جائز نہیں ہے، حرام ہے اور گناہ. ایسا غسل کس کام کا جو سبب بنے نماز کے قضا ہونے کا، چھوڑ دیں اس غسل کو، البتہ بعد میں یہ غسل کرنا ہے طہارت تو حاصل کرنا پڑے لیکن فی الحال جب نماز قضا ہو رہی تو اصلی مسئلہ یہ ہے کہ نماز بچانا پہلے ہے غسل چھوڑ دیں. غسل چھوڑ دیں تو نجیس ہے، تیمم کریں اور نماز پڑھیں. یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جس کے گرد اب یہ 2-3 مسئلے گھومیں گے کہ وقت تنگ ہونے کی صورت میں غسل چھوڑو، تیمم کرو اور تیمم کر کے نماز ادا کرو. یہ تو ہے اصلی مسئلہ. اس پر عمل کر کے ایک انسان اپنی عبادتیں بھی صحیح کر لے گا، گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچا لے گا. اچھا یہ ایک الگ بات کہ بغیر مجبوری کے غسل کو اتنا ڈیلے کرنا یا غسل میں اتنی تاخیر کرنا جب کوئی مجبوری نہیں وہ خود ایک گناہ. ہاں اگر مجبوری تھی، آنکھ ہی دیر سے کھلی تو عام طور پہ نماز صبح کا مسئلہ ہوتا، وہ ایک الگ بات ہے. اب اگر اس مسئلے کو چھیڑتے چلے گئے تو آدھا گھنٹہ یہاں گزر جائے گا جس کی ضرورت بھی نہیں. بہرحال یہ بنیادی مسئلہ ہے. اب آئیے اس مسئلے کی 2-3-4 شاخیں. پہلا مسئلہ یہ کہ اگر ایک آدمی وقت کے بارے میں اندازہ لگانے میں، اچھا نہیں یہ مسئلے سے پہلے ایک بات آؤ، اصل مسئلہ کیا ہے کہ وقت اگر کم ہے تو غسل چھوڑو، تیمم کرو اور نماز پڑھو. یہ اور اگر کوئی ایسا نہ کرے تو عام طور پر مجتہدین کرام کا فتویٰ یہ، عام طور پر ابھی آگے کوئی امام خمینی کی بات شروع نہیں ہوئی، عام طور پر مجتہدین کرام کا فتویٰ یہ کہ اگر کوئی اس مسئلے پر توجہ نہ دے، وقت کم ہے پھر بھی میں تو غسل کروں گا اور غسل کے بعد نماز پڑھوں گا، تو اس صورت میں وہ گناہگار ہے کیونکہ اس نے واجب کی خلاف ورزی کی. واجب تھا تیمم، وہ غسل کر رہا اور گناہگار کے ساتھ اس کا غسل بھی باطل. جب اس نے ایسے وقت میں غسل کیا کہ اللہ منع کر رہا ہے کہ غسل نہ کر، تو اکثر علماء کا فتویٰ ہے کہ گناہ تو ملا، غسل بھی آپ کا گیا، یعنی غسل کرنے کے بعد بھی اتنے ہی نجس رہیں گے ہم جتنے غسل سے پہلے. یہ 90% علماء کا مسئلہ ہے. اور جب غسل گیا تو اس غسل کے بعد اگر آپ نے نماز پڑھی بھی ہے وہ نماز بھی گئی، کیونکہ بغیر غسل کے تو نماز نہیں ہو سکتی. تو یہ سلسلہ چلا 90% علماء کے نزدیک کہ اگر وقت کم ہے اور آپ نے غسل کیا تو نمبر 1 گناہ، نمبر 2 غسل باطل، نمبر 3 جو نماز آپ نے پڑھ لی وہ نماز بھی گئی. یہ اکثر علماء کا فتویٰ. ابھی ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ آغا خوئی اور امام خمینی کیا فرماتے ہیں، لیکن پہلے اصل مسئلہ واضح ہو جائے. دوسرے الفاظ میں
فقہی زبان میں یہ کہا جائے کہ اگر کوئی آدمی تنگ جب وقت کم پھر بھی خلاف ورزی کرے شریعت کی تو حکم تکلیفی بھی ہے یعنی گناہ گار، حکم وزی بھی ہے یعنی غسل باطل. یہ تو بات مکمل. اب اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر مسئلے کی مخالفت نہ کرے، اشتباہ ہو جائے، غلط فہمی ہو جائے، وقت کا اندازہ لگانے میں دھوکہ کھا جائے، جو اس کا ججمنٹ ہے اس میں اس کو دھوکہ ہو جائے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ نماز قضا ہونے میں 15 منٹ باقی، میں 10 منٹ میں غسل کروں گا، 5 منٹ میں نماز پڑھ لوں گا، 15 منٹ میں سارے عمل ہو جائیں گے، جان بوجھ کے وہ مخالفت نہیں کر رہا، موقعے میں ہے، اشتباہ میں ہے، اندازہ کرنے میں غلطی کر گیا، ججمنٹ اس کا غلط نکل گیا اور اس نے شروع کر دیا غسل، غسل ختم کر کے باہر آیا، دیکھا آسمان تو سورج نکل آیا، میرا اندازہ غلط تھا، میں سمجھ رہا تھا 15 منٹ باقی ہے سورج نکلنے میں، 10 منٹ باقی تھے. اب اگر جان بوجھ کے وہ یہ غلطی کرتا تو 90% علماء کہتے ہیں اس کی عبادتیں گئی، لیکن اگر اس نے اندازہ کرنے میں دھوکہ کھایا تو آغائے خوی اور آغائے خمینی کے نزدیک تو اس کا غسل بالکل صحیح، لیکن وہ علماء بھی جو عام حالات میں غسل کو باطل کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ججمنٹ کی غلطی ہو جائے اندازے تو غسل بالکل صحیح رہے گا، نہ کوئی گناہ ہے اور نہ ہی غسل میں کتلا ہے. تو پہلا مسئلہ یہ سامنے آیا کہ اگر کسی نے اندازہ لگانے میں غلطی کی اور اس لیے غسل کر دیا، اس نے بعد میں پتا چلا کہ شرم مجھے تیمم واجب تھا، وقت کم تھا، تو سب کے نزدیک سب سے مقصد یہ کہ موجودہ مراجل جو مجتہدین اب مرجعیت کی منزل کی جانب بڑھ رہے ہیں اور گزشتہ 30-40 سال کے جو مجتہدین گزرے وہ سب کہتے ہیں کہ چونکہ اس بیچارے کا قصور نہیں اس لیے اس کا غسل صحیح. لیکن یہ کس کے لیے مسئلہ ہے کہ جو غلطی کر جائے، اگر جان بوجھ کر معلوم بھی ہے کہ غسل کا وقت نہیں اور غسل کر لے تو اس کا غسل باطل ہے، یہ عام علماء کا فتویٰ ہے. اب آئیے امام خمینی اور آغائے خوی کا مسئلہ بیان کیا جائے. اچھا یہ اعلان مجھے ویسے تو اپنی ہر تقریر میں کرنا چاہیے، لیکن بعض درد ایسے ہیں کہ جس میں میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا تھا، اس لیے میں نے یہ اعلان نہیں کیا، لیکن کبھی کبھار آپ کے کان تک یہ اعلان پہنچا دیا جائے کہ اب جتنی بھی ہماری تقاریر ہو رہی جب اس میں آغائے خمینی کے مسئلے آئے تو یہ ان لوگوں کے لیے جو اس وقت آغائے عراقی کی تقریب میں، کیونکہ آغائے عراقی کہتے ہیں کہ مردہ مجتہد کے نئے مسئلوں پر بھی آپ عمل کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی امام خمینی کی تقریب کے بعد اب آغائے گلپائگانی یا آغائے خوری کی تقریب میں، ایک زمانے میں رہا امام خمینی کی تقریب میں، اب ان کی تقریب میں نہیں، تو وہ جو امام خمینی کے نئے مسئلے سنے اس پہ عمل نہیں کر سکتا، اسے تو پھر آغائے خوی کے ہی نئے مسئلے پہ عمل کرنا ہوگا. تو یہ میں اس لیے آغائے خمینی کے مسئلے بیان کر رہا ہوں کہ بہرحال آغائے عراقی کے مقلد بھی ہیں اور ان کے لیے آغائے خمینی کے انتقال کے بعد بھی ان کے مسئلوں پر عمل کرنا جائز ہے، لیکن جو آغائے خمینی کے مقلد آغائے خوی کی تقلید میں ہیں وہ آغائے خمینی کے مسئلے معلومات کے لیے سنیں عمل نہیں کر سکتے. ویسے تو ہر تقریر کے شروع میں یہ اعلان ہونا چاہیے، لیکن خیر کبھی کبھار یہ اعلان میں کر دیا کروں گا، کیونکہ میری تقاریر میں امام خمینی کے مسئلے ابھی بھی اتنی کثرت سے آ رہے ہیں کہ بعض لوگوں کو یہ اشتباہ ہوا خصوصاً گزشتہ جمعے کے بعد کہ ابھی بھی ہم آغائے خوی کی تقریب میں آ کر بھی امام خمینی کے مسائل پہ عمل کر سکیں گے. چنانچہ آج میں نے یہ اشتباہ اشارتاً آپ کے سامنے اس کو پیش کیا. خیر اب میں موضوع پہ واپس آتا ہوں. تو اگر غلط فہمی میں غسل کر لیا تو سب کے نزدیک غسل صحیح، لیکن اگر جان بوجھ کر غسل کیا ہے انسان نے جبکہ وقت نہیں، تو باقی علماء کی اکثریت تو کہتی ہے کہ جان بوجھ کے آپ نے اگر گناہ کیا تو آپ کا غسل باطل، امام خمینی اور آغا خوئی کا فتویٰ کیا، یہ بھی فتویٰ ہے، دونوں اس پر متفق ہیں. وہ یہ کہ گناہ تو انسان کو ملے جان بوجھ کر اگر وہ ایسے وقت میں غسل کر رہا، گناہ تو ملے گا، لیکن غسل جو ہے وہ اگر غربتاً الی اللہ کیا گیا تو صحیح ہے، بدعتاً کیا گیا تو باطل. باذرا ثقیل ہو گئی، لیکن یہ چونکہ فتویٰ اسی طرح سے ہے اس لیے بیان کر دیا میں نے کہ گناہگار تو ہیں کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ نماز قضا ہو رہی ہو تو تیمم کرتے ہیں، غسل نہیں کرتے، پھر آپ نے کیسے غسل کر لیا؟ گناہگار تو البتہ جاہل مسئلہ ہے تو شاید وہ گناہگار بھی نہ ہو. جیسے اکثر ہمارے یہاں کی خواتین، ان کے پاس وقت تنگ ہے تو غسل باقی کا یہ مسئلہ نہیں. اکثر خواتین کے پاس انہیں تو بہرحال اپنے طریقے سے چل کے غسل کرنا ہے، چاہے اس میں 30 منٹ لگیں یا 40 منٹ یا 45 منٹ. اور جاہل مسئلہ ہونے کی بنا وہ یہ بھی نہیں سمجھتی ہیں کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ یہ خیال کہ ابھی تو ہم نجس، جب پاک ہوں گے تو قضا ہو کے نمازیں پڑھ لیں. تو خیر بہرحال اگر جان بوجھ کر پتا کہ یہ وقت غسل کا نہیں اور غسل کرے تو گناہگار، جاہل مسئلہ ہونے کی بنیاد پر غسل کر لے تو گناہگار بھی نہیں. لیکن خود غسل کو کیا مسئلہ ہے، غسل ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر قربتاً الی اللہ کی نیت سے غسل کیا تھا تو گناہگار ہونے کے باوجود غسل صحیح ہے. یعنی نیت یہی کہ غسل اللہ کا ایک حکم، اس حکم کی تعمیل میں ہم یہ غسل کر رہے ہیں، تو اس صورت میں غسل کو صحیح مانا جائے گا. اور اگر تشریح بدعت کی نیت، کہ اللہ نے تو اس وقت منع کیا لیکن نہیں، اتنا تو میری عقل جانتی ہے کہ اس وقت غسل کرنے میں کوئی نقصان نہیں، اللہ کا حکم معلوم، اس کے سامنے اپنا حکم چلا رہے ہیں، اس لیے نیت کر رہے ہیں، اس لیے غسل کر رہے ہیں، تو غسل باطل. اور وہ بہت ہی معمولی نقطہ ہے، ذرا سے بھی فقہ جاننے والے میری بات سمجھ گئے کہ کیونکہ قربت کی نیت نہ رہی تو غسل باطل. یعنی یہ نیت کہ اللہ کا حکم تو ہے کہ غسل نہ کرو، لیکن ہماری بھی تو کوئی پوزیشن ہے، ہماری بھی تو کوئی حیثیت ہے، تھوڑی عمل ہمارے پاس بھی ہے، ہم تو کریں گے غسل، کیا ہو رہا ہے؟ یہ والی نیت اگر کہ بہت کم آدمیوں کے پاس ہو، لیکن اس نیت سے غسل کیا تو وہ غسل گیا، گناہ بھی اور غسل بھی ہے. لیکن نہیں، اگر فقط اتنا مسئلہ ہے کہ وقت تنگ ہے اس میں غسل نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال ہم کر رہے ہیں اور اللہ ہی کی وجہ سے غسل کر رہے ہیں، تو وہ غسل صحیح مانا گیا. بس اس سے زیادہ پیچیدگی پیدا ہو جائے گی تو دو مسئلے آپ کے سامنے آئے، سردن للباب، یعنی مسائل کی مناسبت سے ایک تیسرا مسئلہ میں موضوع سے ہٹ کے بتا دوں. دو مسئلے پھر دوہرا لیجیے، اگر وقت تنگ تو غسل نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی کسی نے کر لیا لیکن خالصتاً اللہ کی نیت سے، تو اس کا غسل صحیح مانا گیا. اور اگر کسی نے دھوکے میں غسل کر لیا، یہ سمجھ کے کہ ابھی بہت وقت باقی، اس نیت سے اس نے غسل کر لیا اور نماز پڑھ لی، پتا چلا کہ نہیں وقت تو کم تھا، لیکن جو دھوکے میں اس نے یہ کام کیا ہے، تب بھی غسل صحیح اور نماز صحیح. لیکن تیمم میں الٹا مسئلہ، اب تیمم میرا موضوع نہیں لیکن مناسبت سے یہ مسئلہ کہ ابھی آپ نے ایک مسئلہ جو سنا، کسی کے دیر سے تیمم کا مسئلہ نکلے گا ججمنٹ کی غلطی کے سلسلے میں، کہ بھائی ہمارا اندازہ یہ تھا کہ نماز قضا ہونے میں 10 منٹ، 10 منٹ میں تو ہم غسل اور نماز نہیں انجام دے سکتے، تو ہم کو شریعت کا مسئلہ یاد تھا کہ ایسی صورت میں تیمم کرو اور نماز پڑھ لو. چنانچہ ہم نے جلدی سے تیمم کیا. کون سا تیمم؟ تنگی وقت والا. یہ سمجھ کے کہ 10 منٹ باقی ہیں نماز قضا ہونے میں، تو 10 منٹ میں غسل نہیں ہوگا، تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. اب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو پتا چلا کہ جی ہم دھوکا کھا گئے، 10 نہیں 20 منٹ باقی تھے نماز قضا ہونے میں، ہمارا ججمنٹ غلط نکلا. تیمم میں معافی نہیں، تیمم بھی آپ کا باطل، نماز بھی آپ کی باطل، اور دوبارہ جا کے اس کو انجام دو. اچھا اب یہاں پہ ایک عجیب مسئلہ بن جائے گا، عجیب مسئلہ بن جائے گا لیکن یہ عجیب نہیں، کہ ہمارا اندازہ ہے کہ نماز قضا ہونے میں 10 منٹ اور ہم غسل ہی 10 منٹ میں کرتے ہیں اور 5 منٹ میں نماز پڑھتے ہیں، یعنی ہمیں 15 منٹ چاہیے، اور ہمارے اندازے سے وقت ہی 10 منٹ باقی، ہم نے تیمم کر کے نماز پڑھی، تیمم کر کے نماز پڑھی 5 منٹ میں فارغ ہو گئے. اب جو فارغ ہو تو ہمارے اندازے سے 5 منٹ بچ رہے ہیں، ایک دم سے ہم کو یاد آیا کہ ارے ہم دھوکہ کھا گئے، 15 منٹ باقی تھے ہم 10 سمجھے تھے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب 10 منٹ باقی رہ گئے، ابھی اور 10 منٹ باقی ہیں. اب جو 10 منٹ باقی ہیں اس میں بھی ہم غسل نماز نہیں کر سکتے، 15 منٹ لگتے ہیں. اگر شروع میں ہم کو یاد آ جاتا تو شروع میں ہمارے پاس 15 منٹ تھے، لیکن اب تو 5 منٹ تو ہم نے اپنے دھوکے میں نکال دیے، اب باقی بچے ہیں 10 منٹ. تو اب جو 10 منٹ بچے ہیں یہ بھی بیکار ہے، اس میں تو غسل نہیں ہو سکتا. اب کیا کریں گے؟ اب پھر تیمم کر کے پھر نماز پڑھو. بھائی جب دوبارہ تیمم کر کے نماز پڑھنا تو وہ پہلے ہی والے کو صحیح مانا جائے، جی نہیں. وہ آپ نے تیمم کیا تھا جب 15 منٹ تھے، اس وقت تو تیمم کا وقت ہی نہیں تھا، تو وہ اس وقت باتیں تھیں. اب ویسا ہی تیمم آپ کو دوبارہ کرنا ہو سکتا ہے کہ اکثر لوگ مسئلہ نہ سمجھیں، لیکن اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ یہ بعض مسئلے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے. اکثر ایسا ہوتا کہ لوگ حج کے دوران یہ مسئلہ بہت پیش آتا کہ غلط فہمی میں اکثر لوگ جدہ ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے مکہ آ جاتے ہیں، جبکہ ان کو جانا ہے مدینے. مکہ پہنچے ہم سے ملاقات ہوئی، ہم نے کہا آپ کا احرام غلط، جائیے مدینے اور دوبارہ احرام باندھ کے آئیے. پتا چلا کہ سعودی حکومت نے مدینے کا راستہ بند کر دیا، حج سے 9 دن پہلے مدینے کا راستہ بند، اب مدینے نہیں جا سکتے. پھر کیا کریں؟ اب مسئلہ ہے کہ دوبارہ جدہ جائیے اور احرام باندھ کے آئیے. دوبارہ جدہ، یہ تو ہم پہنے ہوئے احرام، یہ جدہ ہی والا تو ہے، یہی چل جائے گا، جی نہیں یہ نہیں چلے. کیونکہ جب آپ نے یہ احرام پہنا تھا، مدینے کا راستہ کھلا، اس وقت آپ کو مدینے جانا تھا، آپ نے غلط، اب غلط جگہ سے احرام پہنا، اب دوبارہ اسی جگہ جانا جہاں سے پہلے احرام پہن کے آئے. لیکن مسئلے میں فرق، جب آپ پہن کے آ رہے تھے اس وقت وہاں سے احرام باطل، اب مدینے کا راستہ بند ہو کے آج سے وہاں سے احرام صحیح ہو گیا، آج سے تو آج جا کے دوبارہ یہ احرام پہن کے آئیے. تو یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی جب اسی جگہ جانا تو وہاں سے تو ہم پہلے سے ہو کے آ رہے ہیں، لیکن چونکہ شریعت منٹ منٹ میں مسئلہ بدلتا، قضا ہونے سے 15 منٹ پہلے تیمم غلط، 10 منٹ پہلے تیمم صحیح. تو اگر آپ نے 15 منٹ پہلے والا تیمم کیا ہے وہ باطل ہے، اسی تیمم کو دوبارہ ریپیٹ کرے، بس اتنا کافی ہے مسئلہ. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر آپ ٹائم کے اندازہ لگانے میں دھوکہ کھا جائے اور یہ سمجھے کہ غسل کا وقت ابھی ہے، چنانچہ آپ غسل کرے اور بعد میں پتا چلے کہ وقت نہیں تھا، تو غسل کو صحیح مانا گیا. تیمم میں اگر آپ دھوکہ کھا جائیں اور سمجھیں کہ وقت نہیں رہا، غسل کا تیمم کا وقت اور تیمم کرنے، بعد میں پتا چلے کہ غسل کا وقت تھا، تو تیمم آپ کا باطل. یعنی ججمنٹ کی غلطی غسل میں ہو تو غسل صحیح، ججمنٹ کی غلطی تیمم میں ہو تو تیمم باطل ہے. بس اتنی گفتگو کافی ہے. غالباً یہ چند مسئلے بھی کچھ لوگوں کے لیے بڑے مشکل بن گئے ہوں گے، لیکن ان سب کا حل فقط اور فقط ایک ہی اصول فقہ میں ہے، جس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ آج کا موضوع نامکمل رہے گا. آئیے اب ہم اگلے مسئلے میں قدم رکھیں. اس کے بعد کا یہ پہلا مسئلہ تو وقت کا مسئلہ تھا، اور بڑا دلچسپ مسئلہ ہے اگر توجہ سے سنو. اب اگلا مسئلہ، یہ مسئلہ وہ ہے کہ جس کے اندر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بیان کرنا بھی ضروری ہے. غسل وضو کی طرح سے غسل کا بھی اصول یہ کہ سارے جسم پہ پانی پہنچنا چاہیے. اگر جسم پر کوئی رکاوٹ یا حاجز ایسا ولو راسل ابرا، چاہے سوئی کی نوک کے برابر، جسم پر کوئی ایسی چیز لگی جو پانی کو کھال تک نہیں پہنچنے دے گی، تو غسل باطل. جسم پر اگر کوئی چیز لگی ہے تو غسل باطل نہیں، ایسی چیز لگی ہے جو پانی کو روکے رکاوٹ بنے گی تب غسل باطل ہوتا. یہ تو الگ الگ مسئلے، جسم پر کسی چیز کا لگا ہونا اس میں غسل باطل نہیں، اس طرح لگا ہونا کہ وہ پانی کو روک واٹر کوسپیشن کی چیزوں کے پانی کو اپنے آپ سے روک لے نیچے کھال تک پانی نہ جائے تو یہ ہے اصل مسئلہ. اچھا اب اگر غسل شروع کرنے سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ میرے جسم پر کوئی ایسی چیز ہے جو رکاوٹ بنے گی تو اس صورت میں واجب کہ اس چیز کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اتنی دیر تک کوشش کریں کہ آپ کے دل کو یقین ہو جائے یا اطمینان ہو جائے. یقین 100%, اطمینان 95% یا 90%. یقین ہو جائے یا اطمینان ہو جائے کہ اب یا تو وہ چیز ختم ہو گئی اور یا وہ چیز ایسی ہو گئی کہ اس کے اندر پانی جا سکتا. جسم پہ رکاوٹ ہو اسے دور کرنا واجب. کتنا دور کرے؟ جیسے بال پین کی سیاہی, دو تین دفعہ صابن سے بھی ہاتھ دھوئیں تو لگی کی لگی رہتی. بس کتنا ہاتھ دھو؟ اتنا کہ یا تو وہ سیاہی بالکل ختم ہو جائے یا یہ کہ آپ کے دل کو اطمینان ہو جائے کہ وہ اتنی معمولی رہ گئی ہے کہ اس کے نیچے پانی پہنچ جائے گا. اور اس میں ہر آدمی کا اپنا یقین چلے گا سوائے وسواسی کے, وہ ایک الگ مسئلہ. ہر آدمی کا اپنا یقین چلے گا. اگر مجھے 3 مرتبہ صابن سے ہاتھ دھونے کے بعد یہ اطمینان ہو گئے کہ اب پانی کھال تک جا رہا ہے, میرے لیے غسل شروع کرنا اور غسل کرنا بالکل جائز. آپ کو 3 دفعہ ہاتھ دھونے کے باوجود اطمینان نہیں ہوا تو مزید آپ کو اتنی دیر تک اور اپنے ہاتھ کو پوچھنا, رگڑنا یا صاف کرنا کہ آپ کے دل میں اطمینان آ جائے. اور اگر اطمینان آ ہی نہیں رہا ہے تو آپ پر تیمم واجب ہے, غسل فرض ہے. یہ ایک مسئلہ ہوا کہ کوئی رکاوٹ اگر ہو, یہ بالکل واضح مسئلہ ہے. اچھا اس میں ایک بات میں نے اکثر کہی ہے, یہاں پھر دوہرا دوں کہ جو چیزیں انسانی جسم پہ لگتی وہ بہرحال اطباء حضرات بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انسان کی کھال جو بہت سی چیزوں کو جذب کر لیتی ہے, باب کر لیتی ہے, چوس لیتی ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ جو چیز آپ کے جسم پہ لگے وہ رکاوٹ ہی. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ رکاوٹ ہے, وقت گزرنے کے بعد ختم ہو جاتی. بہت سی چیزیں ایسی کہ اب دیکھیے جو چیز رکاوٹ کہلاتی اس کے لیے لازم ہے کہ اس کے ذرے ہوں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے ذرے ہاتھ پہ جمع ہوتے ہیں, لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جب ہاتھ پہ لگتی تو ذرے جھڑ کے گر جاتے ہیں, خالی کھال کا رنگ بدل جاتا. رنگ بدلنا رکاوٹ نہیں, رنگ تو اسلام میں رکاوٹ مانا ہی نہیں گیا. اسلام کی بات نہیں, یہ مسئلہ تو فلسفے کا. فلسفے میں دنیا کی تمام چیزوں کی دو قسمیں, جوہر اور عرض. جوہر وہ ہے کہ جس کے ذرے ہوتے ہیں, وجود ہوگا. عرض وہ جس کا خود کوئی وجود نہیں, وہ ہمیشہ دوسرے کے اوپر جا کے اس جیسی بن جاتی. خوشبو, خوشبو خود کوئی چیز نہیں, مختلف چیزوں سے خوشبو آتی ہے, لیکن خوشبو عرض ہے, جوہر نہیں, اس کا اپنا وجود نہیں. اسی میں رنگ, رنگ خود کوئی چیز نہیں. کپڑے میں ڈالیں تو کپڑے پہ آ جائے گا, ہاتھ پہ لگائیں تو ہاتھ پہ آئے گا, دیوار پہ لگائیں تو دیوار پہ جائے گا. بہرحال یہ فلسفے کا مسئلہ. عرض تو رنگ جو ہے, اگر رنگ آ گئے آپ کے جسم پر, یہ کوئی تبدیلی نہیں, چاہے بالوں پہ آئے, چاہے ہاتھ پہ آئے, چاہے خضاب کا رنگ ہو, چاہے مہندی کا رنگ. رنگ جو ہے یہ رکاوٹ نہیں, رنگ کے ساتھ اس کے ذرے ہونا چاہیے. یہ ایک بیچ کا مسئلہ بات واضح کرنے کے لیے. تو خیر اگر کسی کو یقین کہ میرے جسم پہ رکاوٹ ہے تو اسے ہٹانا واجب. ہٹانا مینس اتنا کہ یا بالکل ہٹ جائے یا کم سے کم اتنا اطمینان ہو کہ پانی اب سال تک جا رہا. یہ تو ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر غسل شروع کرتے وقت آپ کو شک ہو رہا کہ میرے جسم پہ شاید کوئی رکاوٹ موجود ہے, یقین نہیں, دم نہیں, آپ نے دیکھا نہیں, شک, رکاوٹ ہے کوئی. شک کہتے ہیں آدھا دل, آدھا دل. آدھا دل کہہ رہا ہے کہ کوئی رکاوٹ ہے, آدھا دل کہہ رہا ہے کہ رکاوٹ نہیں. احتمال نہیں چلے گا. اگر شک نہیں آپ کو احتمال ہے, احتمال کے معنی 5%, 10%, اگر خالی استعمال ہے تو شاید کچھ لگ گیا ہو, یہ تو بالکل معاف, آپ غسل شروع کر سکتے ہیں. نہیں شک, آدھا بھی کہہ رہا ہے کہ ضرور کوئی چیز لگی ہوئی, اور آدھا کہہ رہا ہے کہ نہیں کوئی چیز کچھ نہیں ہوگا. جب شک ہوتا ہے تب بھی یہی مسئلہ جو یقین کا تھا, شک ہو جائے کہ کوئی رکاوٹ ہے تو اتنی تحقیق کرنا واجب کہ واقعاً کوئی چیز ہے یا نہیں. شک کو نظر انداز نہیں کر سکتے, شک پہ توجہ دینا پڑے صرف اس مقام پہ, باقی مقامات پہ نہیں. نماز آپ پڑھنے جا رہے ہیں, شک ہوا کہ شاید کپڑے پہ خون لگا, کوئی توجہ نہ دیں, نماز پڑھ. بعد میں خون نکل بھی آیا تو نمازیں صحیح, لیکن غسل اور وضو کے اندر یہ شک ہو کہ کوئی رکاوٹ لگی, جس پہ توجہ دینا اور اتنی تحقیق کرنا کہ یا یقین ہو جائے کہ ہاں کوئی رکاوٹ ہے, یا یقین ہو جائے کہ کوئی رکاوٹ نہیں, یقین یا اطمینان. تو اگر جسم پہ کوئی رکاوٹ ہونے کا شک بھی ہو تو اس رکاوٹ کو دور کرنا پڑے گا یا اطمینان لینا پڑے گا کہ میرا شک غلط تھا اور میرے جسم پہ کوئی رکاوٹ نہیں. البتہ یہ مسئلہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ تو سارے علماء کا مسئلہ نہیں, یہ مسئلہ بدلا ہوا, بلکہ ہمارے جو پرانے علماء گز تھے وہ اکثر کہتے ہیں کہ شک پہ توجہ نہیں دینا. آقا خود فرما رہے ہیں کہ شک پر بھی توجہ دینا, اور یہ ساری بحث دو اصولوں سے. وہ علماء جو کہتے ہیں شک پہ توجہ نہیں دینا ہے, وہ کہتے ہیں یہ استصحاب, استصحاب کا مقام, کہ پہلے کوئی چیز نہیں تھی اب شک ہو رہا ہے, یہی سمجھے کوئی چیز نہیں. اور آقا خود جو بتاتے ہیں کہ شک پہ توجہ دینا, وہ کہتے ہیں یہ استصحاب کا مقام نہیں. رکاوٹ مسئلہ نہیں, اصل مسئلہ یہ پانی سال تک جا رہا ہے یا نہیں جا رہا, تو قانون یہ کہ نہیں جا رہا. اب یہ میں نے ایک بہت مختصر ایک جملہ کہہ دیا, سب کے لیے نہیں ہے, اس کی تفصیل کبھی اور. بہرحال یہ دو اصولوں کی وجہ سے چل رہا, تو اس میں تین نظریے ہمارے یہاں. ایک نظریہ شیخ محمد حسن صاحب جواہر السلام, مرزا قمی, شیخ مرتضی انصاری جیسے فہول علماء کرام کا, شک ہے کہ کوئی رکاوٹ لگی ہے کوئی توجہ نہ. ایک نظریہ آگے ہوئی گا کہ شک ہے تو توجہ دینا واجب, اور پھر اگر شک صحیح نکلا تو چیز کو ہٹانا ہے, غلط نکلا نہیں کوئی چیز نظر نہیں آئی تو غسل شروع کر دینا. اور ایک نظریہ اس میں امام خمینی کا, البتہ امام خمینی کا الگ نظریہ نہیں, وہی آگے کوئی جیسا, میں اس کو الگ نہیں کروں. امام خمینی ایک جملہ کہتے ہیں کہ یہ جو شک ہے کہ کوئی رکاوٹ لگی, شرط یہ ہے کہ ایسا شک ہو کہ صاحبان عقل اس پہ توجہ دے, بکواس اور حضور کے دن کا شک نہ ہو, یعنی وہم نہ ہو جسے آپ شک سمجھ رہے ہیں. وہم کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے انسان کے ذہن میں کوئی خیال آ جائے, نہیں شک ہے کہ کوئی رکاوٹ ہے تو کوئی اس کے لیے دلیل, کوئی آثار, کوئی ایسی چیز آپ نے محسوس کی کہ آپ کو شک ہو رہا. اگر آپ کسی بھی عاقل کے سامنے کہیں کہ مجھے شک ہو رہا تو بے ماں توجہ, لیکن اگر وہم آپ کو بیٹھے بیٹھے آ رہا, اس صورت میں امام خمینی کہتے ہیں کہ ایسے شک کی کوئی ویلو نہیں. لیکن آگے خود کہتے ہیں بہرحال جیسے ہی شک کو توجہ دینا ہے, اور وسواسی کا مسئلہ الگ, یہ تاثیر کو بہت زیادہ شک ہوتے ہیں, کثیر الشک, اس سے بھی ایک اور بڑی ڈگری وسواسی کہتے ہیں, پاگل اور کثیر الشک کے درمیان کا مرحلہ. پورا پاگل نہیں, ایک بیماری ہے نراش کی یا ہماری خوریہ کی, اس کے اور کثیر الشک کے درمیان جو آدمی وہ وسواسی, جیسا میں نے اکثر کہا کہ ہمارے خود فرماتے ہیں کہ جوانی میں ایک تلینا, ہم بھی اس میں مبتلا رہ چکے, بے راہ دن من الزمان, ایک مختصر سے زمانے کے, اور ہر مومن اپنی زندگی کے ایک حصے میں اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے. مہاراج سوائے چند لوگوں کے اس مرحلے سے کہ کبھی تقسیم شک بنے گا, کبھی وسواسی بنے گا. اچھا وسواسی کو تو کوئی توجہ نہیں دینا, لیکن باقی ہر آدمی اگر شک ہے رکاوٹ کا تو توجہ دینا پڑے گی, بات ختم, اب اس سے زیادہ کی تفصیل نہیں. لیکن یہ اس وقت کہ جب آپ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ رنگ کا جسم پہ آنا الگ چیز ہے, رکاوٹ اس کو کہتے ہیں کہ ذرے جسم کے لگیں, کچھ پارٹیکلس ہوں, کچھ ذرے, ایک لیئر ہو, ایک کوٹنگ ہو, ایک ڈر ہو. بہرحال اتنا ہی اس وقت کافی. آپ کی معلومات کے لیے ضمنی مسئلہ بتا کہ بعض مراجع, جو تیسرا نظریہ اصل میں ہے وہ یہ, بعض مراجع کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ میرے جسم پہ رکاوٹ ہے تو غسل سے پہلے اس رکاوٹ کو اتنا ہٹانا ہے کہ یقین ہو جائے کہ ہٹ گئے, اور اگر شک ہے کہ کوئی رکاوٹ ہے تو اتنی تحقیق کرنا ہے کہ اطمینان ہو جائے کہ رکاوٹ نہیں. وہ فرماتے ہیں یقین کو توڑے گا یقین اور شک کو توڑے گا اطمینان. آگاہ کوئی کہتے ہیں کہ جی ہے, ہر مقام پہ اطمینان یقین کے برابر ہے, چاہے رکاوٹ نظر آ رہی ہے تب بھی اس کو ہٹانے کے لیے یقین لازم نہیں ہے, اطمینان بھی ہو جائے تو صحیح. یقین کا مطلب 100%, اطمینان کا مقصد 90%. خیر بہرحال بات یہاں ختم ہو گئی کہ اگر کسی کو یقین ہے کہ میرے جسم پہ کوئی رکاوٹ ہے یا شک ہو رہا ہے کہ میرے جسم پہ رکاوٹ اور وہ وسواسی نہیں, تو بہرحال توجہ دے کے اس رکاوٹ کو ہٹانا پڑے گا. رکاوٹ میں میل آتی ہے یا نہیں آتی, لیکن اتنی میل کہ خود اسے رکاوٹ سمجھے, آپ نہیں. عام آدمی کہیں کہ یہ آپ کی جسم پہ ایک رکاوٹ ہے, یہ مسئلہ کبھی پہلے آ چکا. اب آخر کے سمجھیے دو یقین مسئلے, جس کے بعد غسل جنابت کا حصہ مکمل ہوگا. ایک مسئلہ ذرا ہر موضوع سے ہٹ کے, لیکن چونکہ توسیع میں آ گیا لڑکے سوال کر لیتے ہیں, اس کی مزید وضاحت ابھی بعد میں دوبارہ ہونے والی. آغائے کوئی کا ایک نظریہ ہے موجودہ مراجع سے بھی ہٹاؤ, امام خمینی, آغائے گلبائیگانی, آغائے مرچی سب سے ہٹاؤ. آغائے کوئی فرماتے ہیں کہ جب آپ غسل جنابت کریں اور پانی آپ پر گر رہا ہے یا آپ اس کو گرا رہے ہیں اپنے آپ پہ, تو پہلے سر و گردن دھونا ہے اور پھر نکلا جسم. لیکن آغائے خمینی آغائے کوئی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ اگر آپ کسی اتنے بڑے شاور کے نیچے کھڑے, یا کوئی بہت بڑا پائپ ہے جو دیہاتوں میں اکثر ہوتے ہیں ٹیوب ویل وغیرہ کو, کہ جس میں آپ کا پورا جسم پانی کے اندر, جیسے آبشار, آبشار کے اندر کوئی کھڑا ہو جائے تو اس کا پورا جسم پانی کے اندر, پھر وہاں پہ آپ یہ نیت کریں کہ اب جو پانی گر رہا ہے یہ سر و گردن والا, اب جو پانی گر رہا ہے یہ نیچے کے جسم والا, صرف نیت ہی نیت کریں, کیونکہ پورا جسم تو ہائی پانی کے اندر آلریڈی, صرف نیت سے آپ فرق ڈال رہے ہیں, تو آگے کوئی فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے, یہ غسل نہیں مانا جائے گا. کیونکہ غسل ترتیبی اس طرح سے غسل کرنا کہ عرف بھی کہے کہ آپ نے ترتیبی غسل کیا, لوگ دیکھیں بھی اپنی آنکھ سے, کیونکہ اگر آپ خالی, یہ مسئلہ وہی پیش آئے گا جہاں اتنا بڑا پانی کا دائرہ کہ آپ کا پورا جسم اس کے اندر پہنچ جاتا ہے, دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف پانی آپ کو گھیرے میں لے, دیکھنے والے نہیں کہہ سکتے کہ ابھی آپ سر و گردن دھو رہے ہیں, اب آپ نچلا جسم دھو رہے ہیں, آپ تو کچھ بھی نہیں کر رہے, پانی خود کو خود پہنچ رہا, چاہے اسی پانی کے اندر آپ تھوڑی سی حرکت بھی کر, سر و گردن دھو رہا ہوں یہ نیت کر کے سر و گردن کو تھوڑا آگے نکال دیں پانی کے اندر, جسم دھو رہا ہوں ذرا جسم کو آگے کر, پھر بھی آپ کوئی فرماتے ہیں کہ یاد واجب یہ ہے کہ غسل نہیں ہو, یہ غسل نہیں ہوا, غسل ترتیبی نہیں ہوا, کیونکہ غسل ترتیبی میں ہے کہ دیکھنے والوں کو اندازہ ہو کہ آپ غسل کر رہے ہیں, جیسے شاور کے نیچے جو چھوٹا شاور, بہرحال پانی پورے جسم پہ جا رہا لیکن پورے نیچے پورے جسم کو نہیں بھگو رہا, ہماری توجہ سر و گردن پر ہے اس کے ہم پانی پہنچا رہے ہیں, نیچے کے جسم کے لیے ہمیں دائیں بائیں آگے پیچھے موو کرنا پڑے گا, لیکن اتنی بڑی آبشار کہ پورا جسم آپ کا اس کے اندر چھپا ہوا تو اس میں تو آپ کھڑے کھڑے غسل کر لیں گے, آغائے کوئی اس کو نہیں مانتے. اور فرماتے ہیں کہ یہ وہی مسئلہ جو پیشاب سے کپڑا پاک کرنے کا مسئلہ, ایک مسئلہ آتا ہے نا پیشاب سے کپڑا پاک کرنے کا, کہ اگر ہمیں کپڑا پاک کرنا ہے جس پہ پیشاب لگا تو دو مرتبہ پانی ڈالنا واجب, سوائے جاری اور بارش کے پانی کے, کوئی پانی بھی دو دفعہ ڈالنا. تو اب اگر ہم اندازہ کریں کہ ایک گلاس پانی میں ایک دفعہ کپڑا دھل جاتا, پھر دوسرے گلاس پانی میں دو دفعہ دھل جائے, اور ہم کپڑے کو پانی سے نکالے نہیں بلکہ سب گلاس اس پر مسلسل گرنے, اور یہ سوچتے رہے کہ اتنا پانی گر گیا کہ دو دفعہ کہیں یہ پانچ دفعہ کے لیے بھی کافی ہوتا تو ہمیں کوئی کے نزدیک یہ کپڑا پاک نہیں. کیوں؟ کپڑے کو دو دفعہ دھونا اس طرح دھوئی یہ دیکھنے والے کہیں کہ دو دفعہ دھلا. سنا کیا ذرا, ایک ایک منٹ کپڑے کو پانی میں رکھیں, ایک منٹ رکھیں پھر نکالیں, پھر ایک منٹ رکھیں پھر نکالیں, دو منٹ دیکھنے والے کہیں گے آپ نے دو دفعہ کپڑا دھویا, اور آدھا گھنٹہ ایک ہی دفعہ میں کپڑا رکھے رہے پانی, آدھا گھنٹہ دیکھنے والے کہیں گے کپڑا آپ نے ایک دفعہ دھویا. یعنی دو دفعہ اور ایک دفعہ پانی کی مقدار کاؤنٹ نہیں ہوتی بلکہ نمبر کاؤنٹ ہوتا ہے. جی گننے والے کیا نمبرنگ کریں گے, تو وہاں دو منٹ میں کپڑا پاک ہو گیا اگر آپ نے ایک دفعہ نکالا, ایک دفعہ ڈال کے نکالا پھر فوراً ڈالا اور پھر فوراً نکالا, دو منٹ کے پانی میں کپڑا پاک, اور آدھا گھنٹہ آپ پور پانی کے اندر کپڑے کو رکھے رہے وہ پاک نہیں ہوگا, کیونکہ پانی تو اس پر بے شک بہت پہنچا, اتنا پہنچا ہے کہ اس کپڑے کے بیٹے پوتے سب کے لیے کافی ہوگا, لیکن ادب کے اعتبار سے ایک ہی دفعہ گیا پانی وہ لگے. اگر کوئی فرماتے ہیں کہ یہی مسئلہ ادب پر غسل ترکیبی میں بھی, خالی آپ پانی کے نیچے کھڑے ہوں کہ ہر جگہ پانی خود پہنچ جائے وہ کافی نہیں, ایسا کہ دیکھنے والا دیکھے تو کہے کہ ہاں ابھی یہ آدمی سر و گردن دھو رہا, ابھی یہ آدمی نچلا جسم دھو رہا, تو بڑے آفتاب یا بڑے ٹیوب ویل کے پائپ کے نیچے کھڑے ہونے کہ پورا جسم ایک ساتھ کھل رہا, احتیاط واجب ہے کہ آپ کا غسل باطل ہے. لیکن اچھا غسل ارتماسی تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ پانی آپ کے پیر تو زمین پہ لگے, زیادہ سے زیادہ پیر اٹھا سکیں گے تو وہ غسل ارتماسی کی تو گنجائش ہی نہیں. یہ جملہ سب کے لیے نہیں ہے, جو زیادہ اعتراض کرنے والے ہیں ان کے لیے. اچھا تو آغاز کوئی کے نزدیک احتیاط واجب یہ ہے کہ ایسا غسل باطل, کوئی ایسا اہم مسئلہ نہیں ہے کہ میں آپ کا ٹائم لوں. لیکن توضیح میں آ گیا, اور لڑکے آ کے بہت پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب, کہ اگر خالی جسم کو حرکت دیں تو غسل میں اشکال ہے, اس سے مراد گھروں کے شاور نہیں, اتنا بڑا شاور کہ پورا جسم اس کے اندر آ جائے. اچھا اب یہ تو ہوا مسئلہ, اگر کوئی سیما میں خمینی کیا فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہو جائے گا, غسل پانی کے نیچے کھڑے ہو خالی نیت کر کے ابھی میں سر و گردن دھو رہا ہوں, سر و گردن کو آپ حرکت دیں, چاہے نچلا جسم بھی دھل رہا ہوں, پھر نیت کرے اب میں سیدھا جسم دھوتا ہوں اور خالی سیدھے جسم کو حرکت دیں, جبکہ پورا جسم پانی کے اندر, الٹا جسم دھو رہا ہوں خالی اس کو حرکت دیں, امام خمینی کے نزدیک غسل صحیح, آغائے کل پائیدانی کے نزدیک غسل صحیح, صرف آغائے ہوئی ہیں موجودہ مراجل جو اس کو منع کرتے ہیں. اب یہ جو بات ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد پھر واضح ہو رہی, اب آخر کے دو مسئلے سنیے اور پھر ہماری آج کی گفتگو کا دوسرا ایک حصہ آپ کے سامنے آ رہا. اب جو مسئلہ آپ کے سامنے وہ یہ ہے استبرا, ہمارے علماء میں یہ بھی بحث چلی آ رہی, یہ میں جملہ اس لیے ڈال دیتا ہوں تقریروں میں, جیسے امام خمینی کے بعد بہت سے لوگوں کے لیے مسئلہ ہوا کہ نئے مرجے کے کون کون سے فتوے ایسے جس میں امکان ہے کہ پرانے مرجے سے الگ, جو جن مسئلوں سے پہلے میں خاص کہہ دوں کہ اس میں اختلاف ہے, وہ ایسے مسئلے ہیں جو مرجے کے بدلنے سے فتوے بھی بدل جاتے ہیں. ہمارے ایک بڑا مسئلہ یہ, بہت سے علماء ایسے گزرے ہیں جو اس نظریے کے حامل آئے کہ انسان غسل جنابت شروع نہیں کر سکتا جب تک اسے یقین نہ ہو کہ میری پیشاب کی نالی سے ساری منی نکل چکی. بعض علماء گزرے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ غسل جنابت آپ یقین کے ساتھ شروع کریں گے, شک کے ساتھ نہیں. تو اگر شک سے احتلام تو ہوا لیکن شاید کچھ خطرے ابھی پیشاب کی نالی میں باقی, بڑی تعداد مشتحدین کی کہتی ہے آپ غسل نہیں شروع کر سکتے, آپ یا تو انتظار کریں یا استبرا کریں. استبرا اسلام میں ایک ایسی چیز جس کا مقصد یہ کہ منی کے قطروں کو پیشاب کی نالی سے خارج کر دینا. وہ علماء کہتے ہیں کہ شک کے عالم میں آپ کیسے غسل کر سکتے ہیں, انتظار کرنا آپ پر واجب, یقین ہو جائے کہ ساری منی نکل چکی ہے اس کے بغیر غسل نہیں ہو سکتا. لیکن موجودہ مرادی کا یہ کہنا ہے کہ نہیں, پیشاب کا جو مقام ہے جب منی اس سے نکل گئے, چاہے ابھی پیشاب کی نالی میں کچھ قطرے باقی, تب بھی آپ غسل جنابت شروع کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. لیکن بہتر یہی کہ یہ یقین حاصل کر ہی لیں کہ پیشاب کی نالی میں منی کا کوئی خطرہ نہیں. اب یہ یقین ہم کو کیسے ملے؟ ایکس رے کرائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، کیا کریں؟ نہیں، اس کے لیے ایک طریقہ اس سب نے رکھا ہے جس کا نام ہے استبرا. استبرا کے لفظی معنی اپنے آپ کو شب سے بری کرنا. استبرا وہی لفظ بری جس کی شب برات بھی آپ نے منائی. شب برات بھی برات سے نکلا ہے بری ہونا. فلاں ملزم کو کورٹ نے بری کر دیا. اسی طرح سے وہ ملزم کسے کہتے ہیں؟ جس پر جرم کا شک ہو. مجرم کسے کہتے ہیں؟ جس نے جرم کیا. تو شک ہے جرم کا، کورٹ نے بری کر دیا کہ نہیں یہ غلط، یہ شک غلط ہے، یہ آدمی تو بالکل اولا بھالا سیدھا سادہ معصوم. اسی طرح اسلام نے کچھ مقامات پر شک کو ختم کرنے کے لیے ایک طریقہ رکھا ہے جس کا نام استبرا. لیکن ہر چیز کا استبرا دوسرے سے الگ. آگاہ کوئی کا مسئلہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی عورت نے زنا کیا یا اس پر ظلم کرتے ہوئے کسی نے زنا کر لی اور پھر اس کی شادی ہو گئی کسی دوسرے آدمی، اب احتیاط واجب یہ کہ اس عورت کا استبرا کریں، پھر اس سے تعلقات قائم ہو سکتے ہیں. نکاح تو صحیح لیکن استبرا کا، استبرا کیا مطلب؟ ایک شخص کہ ہو سکتا ہے اس زنا کے نتیجے میں اس پہلے شخص کا نطفہ یا اس کی اولاد اس عورت کے بدن میں آ گئی. اسلام نے اولاد کی حفاظت، یہ بہت اہم مسئلہ، اب استبرا ہوتا ہے. دوسرے مراجے تو واجب نہیں سمجھتے، آگے خود احتیاط واجب لگا کے واجب سمجھتے. وہ اس طرح سے استبرا کیا کہ کم سے کم ایک حیض یا ایک مہینے اس عورت سے قربت اختیار نہ کرو جو بیوی، تاکہ عرصے میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. یہ استبرا ہے. اس چیز کا استبرا کہ عورت کے پیٹ اس گناہگار کا نطفہ ہے یا نہیں. اسی طرح سے ایک استبرا ہے جانور کا، اگر انسانی پیخانہ کھانے لگے جانور اور اسی سے اس کا گوشت اور ہڈیاں مضبوط ہوں، اس کا ایک استبرا. اتنے دن پاس گزرتے ہیں کہ وہ نجاست کا شک ختم ہو جائے اور دوبارہ حلال گوشت اس کے اندر آ جائے. اسی طرح اگر کسی عورت کو شک جو خون جاری ہو رہا یہ حیض ہے یا بکارت ہے، اس کا ایک استبرا مخصوص طریقے سے روح کی مدد سے. کسی عورت کو شک یہ خون حیض ہے یا خون نفاس، اس کا ایک استبرا. استبرا یہ شک کو یقین میں بدلنا. اسی طرح سے اگر کوئی آدمی پیشاب کرے، شک ہے ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ قطرے ابھی باقی جو بعد میں نکل آئیں گے اور کپڑا اور جسم نجس، اس کا ایک استبرا. اسی طرح منی کا استبرا، منی کا استبرا یہ ہے کہ منی کے بعد پیشاب کر دے. پتا نہیں طبیب حضرات اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، لیکن شرم پیشاب کے مقام پہ منی اور پیشاب کی نالیاں اس طرح مل جاتی کہ بعد میں ایک مشترک نالی بن جاتی. چنانچہ اگر ایک انسان سے منی خارج ہو چکی اور بعد میں وہ پیشاب کر رہا، تو جو پیشاب کا ریل آئے گا وہ اس نالی کو بالکل ختم اس پاک کر دے گا، پاک نہیں کرے گا، منی اس میں سے نکال دے گا. جب پیچھے سے کوئی ریل آتا ہے تو آگے کی ساری چیزیں جس طرح گٹر وغیرہ بلاک ہوتے ہیں تو اس کو صاف کیا جاتا. تو منی کو خارج کرنے کا طریقہ یہ کہ انسان پیشاب کرے. پیشاب کا مطلب شریعت میں یہ مانا گیا کہ اگر پہلے سے کچھ قطرے نالی میں تھے تو پیشاب کی مدد سے وہ نکل جائے. چنانچہ اب اگر پیشاب کرے کر لے پانی پھر غسل کرے، اب غسل کے بعد اگر کچھ مشکوک قطرے نکل آئے، شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ پرانی منی تو نہیں، اگر پیشاب کے بعد اس نے غسل کیا تو ان قطروں کو منی نہیں مانا جائے گا، بلکہ اس کو اس کا ایک الگ مسئلہ ہوگا. بہرحال منی نہیں مانا جائے گا اور آپ بات بھی رہے آپ کا غسل صحیح رہے. لیکن اگر کسی احتلام کے بعد یا انزال کے بعد بغیر پیشاب کیے میں غسل کر دیا اور پھر کچھ مشکوک قطرے نکلا، شک والے پتہ نہیں یہ منی ہے یا کیا، ان کو منی مانا جائے گا اور غسل بھی باطل اور اور نمازیں پڑھی ہیں تو نمازیں بھی باطل اور دوبارہ غسل کرنا. تو اگر منی کے بعد پیشاب کریں اور پھر غسل کریں تو ایک فائدہ تو ہے کہ بعد غسل جو مشکوک قطرے نکلیں گے وہ سب پاس، وہ منی نہیں، پاک تو نہیں ہے، منی نہیں. اور اگر بغیر پیشاب کیے غسل کر لیا اور مشکوک قطرے نکلے وہ سب منی مانے گئے. یہ پہلا مسئلہ. اچھا اب اس میں ایک چیز کی وضاحت اور کر دی جائے کہ جتنے بھی اسلام نے استبرا بتائے پیشاب اور منی سے متعلق بات وہ سب کام آتے ہیں جب آدمی کو شک, لیکن یقین کی حالت میں کوئی استبرا کام نہیں آتا. اب اگر ایک آدمی منی کے بعد پیشاب کیا پھر غسل کیا اور کوئی مشکوک خطرہ نکل آیا تو جو پیشاب کر چکا تھا اس کی وجہ سے مشکوک خطرے کو معاف سمجھا گیا, اس کو منی نہیں مانا گیا. لیکن اگر اسے یقین ہے وہ پیشاب کرنے کے باوجود اسے یقین ہے کہ یہ تو بہرحال منی, اب اس سے کسی کام نہیں آیا اور دوبارہ غسل واجب. الٹا مسئلہ, ایک آدمی کے جسم سے منی خارج ہو پھر اس نے پیشاب نہیں کیا جا کے غسل کر دی, غسل کے بعد مشکوک کپڑے نکلے, شک ہوا کہ یہ منی ہے یا نہیں, تو چونکہ اس نے پہلے پیشاب نہیں کیا ہے شک کے عالم میں اس کو منی مانگ. لیکن اگر اسے یقین ہے یہ منی تو نہیں ہو سکتی یقین, تو چاہے پہلے پیشاب نہیں بھی کیا اگر یقین ہے کہ یہ منی نہیں ہے تو نہیں, یقین کے آگے کچھ نہیں چلتا. تو استبرا کے دو تین مسئلے بھی آپ سنیں, سب کا تعلق شک سے ہے یقین سے نہیں. تو خیر اگر ایک آدمی منی کے بعد پیشاب کرے اور پیشاب کے بعد غسل کرے پھر اگر ایسا خطرہ نکلا جس میں شک ہو جائے کہ یہ منی ہے تو پیشاب کا فائدہ یہ کہ اس کو منی نہیں مانیں. اچھا پھر کیا مانیں؟ جو اس نے پیشاب کیا تھا, اچھا پیشاب کا خود اپنا ایک استبرا ہوگا, منی کا استبرا تو یہ ہے کہ پیشاب کرو, پیشاب کا استبرا یہ کہ جسم کے بال حصوں کو دبا کے پتھروں کو باہر نکالو. تو اگر ایک آدمی نے منی کے بعد پیشاب کیا, پیشاب کے بعد غسل کیا اور پھر کچھ مشکوک قطرے نکلا, تو یہ مشکوک قطرے پیشاب نہیں منی نہیں, کیونکہ منی کے بعد پیشاب آ گیا. اچھا اگر پیشاب کے بعد پیشاب والا استبرا کر چکا تھا یہ آدمی تو یہ پیشاب بھی نہیں, پھر تو یہ بالکل پاک ہوگا, مدی ودی وزی کچھ ہوگی. اور اگر منی کے بعد تو پیشاب کیا, پیشاب کے بعد اس کا استبرا نہیں کیا پیشاب والا اور مشکوک قطرے نکل آئے تو اسے پیشاب مانا جائے گا اور وضو واجب ہوگا, غسل بالکل صحیح. تو سب سے بہترین طریقہ یہ کہ منی اگر احتلام یا انزال اس کے بعد انسان پیشاب کرے, پیشاب کے بعد پیشاب کا استبرا کرے اور پھر جا کے غسل کرے. اس کا فائدہ یہ کہ اب اس کے بعد جتنے بھی مشکوک قطرے مقام پیشاب سے نکلے اس کو منی نہیں مانا جائے گا کیونکہ منی کے بعد پیشاب ہو چکا, اسے پیشاب بھی نہیں مانا جائے گا کیونکہ پیشاب کے بعد اس کا استبرا ہو چکا. یہ بالکل پاک قطرے, نہ آپ کا وضو ٹوٹے گا نہ آپ کا غسل ٹوٹے گا. لیکن پھر ایک بات دوہرا دوں کہ یہ شک کے عالم میں, اگر منی کے بعد پیشاب بھی کیا, پیشاب کے بعد اس کا استبرا بھی کیا, غسل بھی کیا اور ایسے قطرے نکلا کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ ضرور منی, تو پھر سارے استبرا بے کار, دوبارہ غسل کر. آپ کو یقین کہ ضرور یہ پیشاب, پیشاب کا اس طرح استبرا بے کار, آپ کو ضرور وضو کرنا. یا جو مسئلہ توضیح میں, آپ کو یہ یقین کہ جو خطرہ نکلا ہے یا منی ہے یہ پیشاب, ان دو کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے, یہ یقین خود آپ ہی اگر یقین کر رہے ہیں تو شریعت بیچاری کی آپ کی کیا مدد کرے. تو اگر آپ ہی کو یہ یقین کہ یا یہ منی ہے یا پیشاب ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا, تو اگر کہ آپ منی کے بعد پیشاب بھی کر چکے ہیں, منی کا استبرا, پیشاب کے بعد اس کا استبرا بھی کر چکے ہیں, لیکن پھر بھی آپ کو یقین ہے کہ یہ دو چیزیں, اس صورت میں دونوں استبرا کیسے, آپ کو اگلی نماز کے لیے غسل بھی کرنا ہے وضو بھی کرنا ہے, کیونکہ یقین ہو گیا. کیوں یقین پیدا کر رہے ہیں؟ یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو واقعاً شریعت میں بھی آ گئے مجھے بار مار کے اصول پہ عمل کرتے ہیں, خود اپنے آپ کو بلا وجہ شک میں ڈالتے ہیں. تو توضیح میں یہ جملہ لکھا. لیکن ہاں اگر مسئلہ یہ کہ پیشاب کیا اس کے منی, اس کے بعد پیشاب, پھر اس کا استبرا, پھر غسل, پھر مشکوک قطرہ نکلا, اور یہ شخص کہ پتا نہیں یہ منی ہے یا پیشاب ہے یا کوئی مدی وزی, اس صورت میں سارے استبرا کام آ گئے اور اس کو مدی وزی مانیں گے. توضیح کے اس جملے سے لوگوں کو دھوکہ ہوتا, کہ اگر شک ہوا کہ پیشاب ہے یا منی ہے تو وضو اور غسل دوبارہ کر. اس لیے کہ آپ کو شک نہیں, اس طرح سے اس کو علم اجمالی کہتے ہیں. آپ کو یقین ہے کہ جو چیز بھی نکلی ہے میرے جسم وہ کوئی نجس والی چیز نکلی, اب پتہ نہیں چھوٹی نجاست پیشاب ہے یا بڑی نجاست منی, لیکن ہے کوئی نجس چیز. جب خود آپ کو یقین ہے تو بہرحال آپ کو اس پہ عمل کرنا. اور دیکھیے جو مسئلہ بھی میں نے چھیڑا, اس کے آٹھ مسئلے میں نے صرف تین بتانا, کیونکہ بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے, پورا اس کا ایک چارٹ. منی نکلی, پیشاب نہیں کیا, غسل کیا, مشکوک پترا نکلا, الگ ہو. مشکوک میں کیا مشکوک, منی کا اور پیشاب کا شک الگ مسئلہ, منی کا اور وزیر کا شک الگ مسئلہ, پیشاب کا اور وزیر کا شک الگ مسئلہ. پھر دوسرا چارٹ کہ منی کے بعد اس کا استبرا کیا, پیشاب کے بعد اس کا استبرا کیا, پھر تین صورتیں. بارہ پندرہ مسئلے ہیں, لیکن اتنا ہی کافی ہے, ورنہ بات الجھ جائے گی. کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان سارے استبرا کرے. لیکن ہاں یہ یاد رکھے, جو استبرا اسلام نے جس چیز کے لیے بتایا وہ وہی کام آئے گا. مثلا ایک آدمی منی نکلی, اس کے بعد پیشاب نہیں کیا, اس نے پیشاب والا استبرا کر لیا, یعنی جسم کو دبانے والا کہ شاید اس سے منی کے قطرے بھی جسم سے نکلا. اس استبرا کو اسلام منی کے لیے نہیں مانتا. منی کا استبرا یہ ہے کہ پیشاب کرو, منی کا استبرا یہ نہیں کہ پیشاب نہ کرو, پیشاب کے بعد والا استبرا منی کے لیے کر دو, وہ کام نہیں آئے. یعنی اگر کسی کے جسم سے منی نکلی, پھر اس نے پیشاب کیے بغیر پیشاب کا استبرا کیا, غسل کر لیا, مشکوک رسو کر دی گئی, اس استبرا کا کوئی فائدہ نہیں. اس کو منی مانو گے غسل باقی ہے. یہ بات مکمل ہوئی. مارچ کا مہینہ ہے اور 16 مارچ, خیر ایک ہفتہ ہو گیا, پھر بھی ایک مسئلہ بتا دوں. کیونکہ 8 مارچ یوم خواتین تھا تو خواتین کے لیے بھی ایک مسئلہ یہاں آنا ضروری. وہ یہ ہے کہ یہ استبرا کے اور پیشاب کے اور منی کے سارے جھنجھٹ مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ آپ نے یہ مسئلہ اس سے پہلے بھی سنا کہ عورت کے لیے نہ منی میں کوئی استبرا ہے نہ پیشاب میں کوئی استبرا ہے. چنانچہ عورت پیشاب کر کے باہر اور مشکوک خطرہ اس کے جسم سے خارج ہو, صرف پیشاب کیا اس نے, اس کا کوئی استبرا ہے ہی نہیں عورت کا, مشکوک خطرہ خارج ہوا, اس کو پاک مانا جائے. جسم بھی پاک رہے گا, کپڑے بھی پاک رہیں گے, وضو بھی صحیح رہے گا, نماز بھی صحیح. اسی طرح منی کا مسئلہ کہ عورت کے جسم سے اگر منی خارج ہو, ڈاکٹر حضرات اختلاف کرتے ہیں کہ عورت کے ہاں تو منی ہوتی ہی نہیں, لیکن بہرحال شریعت کے اعتبار سے ہے نا, عورت کے جسم سے منی خارج اور پھر وہ جا کے ڈائریکٹ غسل کرے, اور کرے گی وہ غسل کیونکہ عورت کے ہاں منی کے بعد بھی کوئی استبرا نہیں, اور بعد غسل ایک مشکوک خطرہ نکلا ہے. اب منی کے بعد غسل کیا, اس میں کوئی استبرا نہیں, پھر بھی وہ چونکہ عورت, اس لیے مشکوک خطرے کو پاک مانا گیا. غسل کے بعد بھی نہ غسل ٹوٹا, نہ کپڑے نجس ہوئے, نہ جسم نجس ہوئے. ہاں یہ دوسری بات کہ خود اسے یقین ہو جائے کہ یہ ضرور منی کا خطرہ نکلا, پھر سے غلط بات, خود اسے یقین ہو جائے. لیکن اگر شک والا خطرہ نکلا تو عورت کے لیے کوئی استبرا ہے نہیں اسلام میں, پیشاب اور منی ہاں کچھ چیزوں میں ہے, مثلا وہ عورت کے لیے استبرا آپ نے سنا, پیشاب اور منی میں عورت کے لیے کوئی استبرا نہیں, اس کی ہر مشکوک کا صورت بالکل پاک. یہاں پہ وہ سارے مسئلے مکمل ہوئے جنہیں علماء کرام غسل کے لیے مشترکہ مسئلے بتاتے ہیں وہ بھی آ گئے, اور جو خاص غسل ترجیحی کے مسئلے, لیکن غسل اجتنابی کا طریقہ اور اس کے مسئلے رہ گئے. اگر جیسے 5 مسئلے, لیکن بہرحال موضوع ہے اسلام میں غسل اجتنابی. اب اتنا کم وقت ہے کہ میں اس موضوع کی تفصیل نہیں کر سکتا ہوں. چنانچہ جو میں نے آج کی تقریر کے شروع میں عقل مندی کی تھی وہ ذرا صحیح بھی کیا تھا کہ یہ نہیں بتایا کہ آج کے سنوان سے گفتگو کرنا, تو آج صرف غسل ترتیبی کے مسائل مکمل ہوئے اور وہ مشترکہ مسائل جو دونوں میں چلتے ہیں, خاص غسل اجتماعی یہ باقی بچا. گناہان کبیرہ کا ایک ٹکڑا وہ بھی یقیناً باقی بچا, اور وہ شاید میں نے جان بوجھ کے چھوڑا کیونکہ اس سال ماہ مبارک رمضان غالباً بڑے امام بڑے کی تمام کفاری فقہی ہوں گی, تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ جو اسلام میں ہیں ان کا بیان ہوگا. تو کیونکہ بہت سے لوگوں کا اصرار تھا کہ گناہان صغیرہ کی کوئی فہرست عام طور پہ نہیں ملتی, میں نے ایک مرد مومن کو دی تو تھی تیار کر کے, یہ فہرست 5 سال ہو گئے. ان کا اصرار یہ تھا کہ آپ یہ حدیث اکثر پڑھتے ہیں کہ 20 سالہ نوجوان قتل ہوگا جو حرام و حلال کے مسئلے نہ جانتا. آپ جلدی سے حدیث دے دیجئے تاکہ ہم کو حرام و حلال جلدی سے فہرست دے دیجئے تاکہ حرام و حلال کے مسئلے معلوم ہو اور غیبت امام ختم ہونے سے پہلے پہلے ہم اپنے آپ کو بچا لیں. لیکن بدقسمتی سے امام کی غیبت کیا ختم ہوگی, خود وہ صاحب اور یہ کتاب دونوں غیبت میں چلے گئے. اس اعتبار سے اب جو باقی لوگوں کا مسئلہ وہ تو اپنی جگہ رہا, سوال تو دوسروں کے ذہن میں بھی ہے. تو جو 7-750 گناہ صغیرہ موٹے موٹے گناہ صغیرہ ہیں اس کا تذکرہ میں انشاءاللہ ارادہ میں نے کیا ہے, ابھی اس کا کوئی اعلان نہیں کر رہا ہوں. تو پھر جو گناہ کبیرہ کا عنوان یہاں کئی سالوں سے چل رہا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, وہ اب ایک اجتماعی طور پہ شاید بڑے معاملے میں آ جائے. تو اس لیے میں نے آمدن آج چھوڑ دی یہ بات. دو اور مسئلوں پہ مجھے روشنی ڈالنا تھی لیکن یہ مسئلے بھی اب اتنا وقت نہیں ہے. صرف ایک چھوٹی سی بات جو ابھی میرے لیے تصدیق نہیں ہوئی ہے, امام خمینی کا ایک مسئلہ عورتوں کے لیے مرد کے جسم کا کتنا حصہ دیکھنے کی اجازت ہے. کہ آگاہ کوئی نے تو کافی سہولت دی تھی عورت, اب یہ سارے مسئلے اس اتفاق سے عورتوں کے شروع ہو گئے, جو استفاق سے چلا تو یہ دو مسئلے بھی عورتوں کے. آگاہ کوئی فرماتے ہیں کہ عورت نامہرا مرد بغیر بری نیت کے چہرہ دیکھ سکتی ہے, ہاتھ دیکھ سکتی ہے, ہتھیلیاں نہیں ہاتھ وہ نہیں سکتی, سر دیکھ سکتی ہے, گردن دیکھ سکتی ہے, قدمین دونوں پیر دیکھ سکتی ہے. یہ آغا کوئی نے ایک مسئلہ تحریر کیا ہے جس کی وجہ سے خواتین کے لیے خاصی آسانی ہو, کیونکہ بہرحال دیندار خواتین کا تو مسئلہ ہے. ہمارے ہاں بہت سے کھیل ایسے ہیں, بہت سے مقابلے ایسے ہیں کہ جس کے اندر مرد کا لباس مردوں کے اعتبار سے تو کافی ہے لیکن شریعت خواتین کو اجازت نہیں دیتی. لیکن یہ آغاز کوئی امام خمینی کو فرماتے ہیں کہ عورت صرف چہرہ اور ہاتھ دیکھ سکتی ہے نہ محرم مرد کا. یہ مسئلہ امام خمینی کا بہت عرصے سے چلا آ رہا, لیکن اب جو تازہ ترین توضیح المسائل چھپی اس میں امام خمینی کا مسئلہ بھی آغاز کوئی جیسا ہو گیا. اب مجھے یہ تصدیق نہیں ہے کہ یہ صحیح چھپی ہے توضیح یا غلط. یعنی امام خمینی کے آج جملہ یہ بنا, احتیاط واجب ہے کہ عورت نامحرم مرد کے چہرے ہاتھ سر کے بال پورا سر گردن اور دونوں پاؤں دیکھ سکتی. یہ تازہ ترین مسئلہ امام خمینی کی توسیع میں چھپا, مسئلہ نمبر 2429. یہ مسئلہ اچھا اب شک میں میں کیوں ہوں؟ شک میں اس لیے کہ امام خمینی کی ایک کتاب ہے عربی میں عروۃ الوثقی, اس میں مسئلہ صرف چہرے اور ہاتھ تک کا